الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به.
جس کی آواز ہے نا اسے بند کر دو.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں گزشتہ کئی منگلوں سے وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جن کے اختیار کرنے سے اور ان پر عمل کرنے سے عمل کرنے والے کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے, پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت پریشان ہے, ہر ملک میں پریشان ہے, خاص طور سے ہمارے یہاں تو بیچارے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. اور روز بروز پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان پریشانیوں کے دور ہونے کے حکیم الامت حضرت, ان پریشانیوں کا ہونا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک سبب کے طور پر اس کو تجویز فرمایا. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار ہے. تو حضرت نے بھی اس کتاب کے اندر ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ جن سے پریشانی دور ہوتی ہے. انہیں میں سے چند اعمال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور بیان کر رہا ہوں, اور اس لیے پہلے بیان کر رہا ہوں کہ فوری طور پر تو ہمیں کوئی نسخہ مل جائے جس سے فوری طور پر ہم فائدہ اٹھا لیں اور ان کو اختیار کر کے اپنی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور پریشانیوں سے ہم نجات پا جائیں. اب تک تقریباً 3 یا 4 ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ عمل بیان ہوا تھا کہ ہم تقوی اختیار کر لیں. تقوی اختیار کرنے سے مومن کی مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میں تقی اللہ جل مخرج میں نے سلا جاتا سے اور تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، فرائض واجبات اور حقوق واجبات ادا کرنے کا اہتمام کرے، اسی میں لگا رہے. تو جتنا جتنا تقوی آتا جائے گا اتنے ہی اس کی زندگی عافیت میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی، راحتیں آتی جائیں گی، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. اور اصل نسخہ یہی ہے، کیونکہ سارے دین خلاصہ تقویٰ ہے، اور اسی میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں. نہ فرائض واجبات ہی صحیح ادا ہوتے ہیں، نہ گناہوں سے ہی صحیح اجتناب ہوتا ہے. وہ گناہ تو اس طرح پریشان کرنے والے ہیں جیسے پیٹرول لکڑی میں آگ لگانے والا ہے. لہذا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں. دوسرا عمل یہ یاد کیا تھا کہ ہم ذکر اللہ کثرت سے کریں. ذکر اللہ کی کثرت میں بھی اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے برکت سے دل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اور دل کے اطمینان کے بعد پریشانیاں خود ہی کم یا ختم ہو جاتی. لیکن ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں، اس کی بھی ہمارے اندر بہت ظاہر ہے. جب ذکر اللہ نہیں ہوگا تو سکون کہاں سے آئے گا، دل میں اطمینان کیسے آئے گا، دل مضبوط کیسے ہوگا. لہذا ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور خوب شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا یہ خود شکر کا جذبہ دل میں ابھارتا ہے، اور پھر اس میں شکر ادا کرنا، ان دونوں عمل میں یہ خاصیت ہے کہ جو جو نعمتوں کو سوچتا جائے گا اور شکر ادا کرتا جائے گا، ویسے ویسے اس کو اپنی تکلیفیں ہلکی محسوس ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں تو بس موج میں ہوں، بڑے مزے میں ہوں، بڑی راحتوں میں ہوں، اور مجھے تو بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہیں. میرے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی اور کے پاس بھی شاید نہ ہوں. یہ ایسا عجیب و غریب نسخہ ہے کہ آنن فانن مصیبتوں کو، پریشانیوں کو راحت میں تبدیل کرنے والا ہے، اور انتہائی مجرب نسخہ ہے یہ. جب چاہے آزما کے دیکھ لو. اور یہ بھی جذبہ، یہ شکر بھی ہمارے اندر بہت کم پایا جاتا ہے. خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں شکایت فرمائی کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں. نعمتیں تو انہوں نے بے شمار دے دی، یوں سمجھو کہ اللہ پاک نے ہر بندے کو اپنی نعمتوں میں غرق کر دیا. شکر کرنے والے بہت ہی کم. اس لیے حضور نے بھی یہ فرمایا کہ دعا کرو اللہم اجعلنی لک ذکارن لک شکارن لک، یا اللہ مجھے بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ اپنا شکر کرنے والا بنا دے. حضور نے یہ دعا سکھائی. تو واقعی کثرت سے اللہ کا ذکر اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور شکر جو ہے، یہ پریشانیوں کا قلع کما کرنے والا نسخہ ہے. کریں اور فائدہ اٹھائیں، سکون میں آئے، آرام میں آئے، راحت میں آئے، پریشانیوں کو دور کریں. چوتھا عمل یہ بیان کیا تھا کہ تقدیر کو مستحضر کریں. تقدیر پر ایمان تو ہے, اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ تقدیر پر آ کے, اور جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے, لیکن اس کو ذہن میں حاضر کرنا, اور جب کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آئے تو بھائی یہ تو لکھی ہوئی تھی پہلے سے, مقدر تھی, ہو گئی بھائی, یہ سوچا اور یہ کہا اور تکلیف آدھی رہ گئی بس. دیکھو نا, ایک منصوبہ آدمی پہلے سے بنا لے اور جس جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کو بتا دے کہ بھائی ایسا کریں گے, فرامت تیرے گھونسا ماروں گا, ذرا ہوشیار رہی ہو, میں سچ مچ نہیں ماروں گا, دکھانے کے لیے ماروں گا. تو ایک گھونسا جو اچانک لگے اور ایک گھونسا جو بتا کر لگے, کسی میں فرق ہے دونوں میں. وہ جو زور سے مارے گا تو چلائے گا بھی, چیخے گا بھی, اندر سے خوش ہوگا, ہاں یہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لگے گا, لگ گیا, اس میں کیا ہوا. ویسے کوئی مار دے گھونسا تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا, چیخے گا, چلائے گا, ہایا کرے گا, اس چیخ میں اور پہلی چیخ میں زمین و آسمان کا فرق ہو. بس یہ تقدیر کا اور عدم تقدیر کا فرق ہے کہ جن کو تقدیر کے جن پہ جن کا تقدیر پہ ایمان نہیں, ان کی تو مصیبت ہری ہے اور نہایت گہری ہے, اور جن کا تقدیر پر ایمان ہے اور تقدیر کا استحضار ہے تو بڑے سے بڑے صدمے کے بعد بھی ان کے لیے آسان اور ہلکی. اور مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی لائق ہو تو اپنے تقدیر کو یاد کرے. بس تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے ہے جو کچھ بھی ہے, اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے, اور اس میں سراسر مندے کی خیر ہے, مندے کی مصلحت ہے. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین, اتنی بڑی بشارت ہے کہ صبر کرنے والے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ پاک کا ارشاد ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملتا ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے کسی سے پہلے سے طے کر لیا جائے کہ بھائی میدان میں ہم تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارے ایک گھونسا ماریں گے یا فلاں تکلیف تم کو پہنچائیں گے, لیکن پھر بعد میں تم کو 1,00,000 روپیہ دیں گے. یہ منصوبہ اور کس دن بنے گا, خود ہی پوچھنے آئے گے, اور کب 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 کریں گے ایسا تاکہ 1,00,000 اور ملے. خود ہی کہہ رہا ہے جی وہ مجھے گھونسا مار لو, 1,00,000 روپے دے دینا. اب 1,00,000 روپے کی وجہ صبر آسان ہو گیا تو آخرت کے تو بے شمار اجر و ثواب ہیں, جس کی کچھ فضیلت میں نے گزشتہ منگل کو بیان کی تھی, اس کو سنے تو آدمی کوئی تکلیف تکلیف ہی نہ رہے. یہ پانچ اعمال آپ کے سامنے بیان ہو چکے, دو عمل اور بیان کرنے ہیں, اس میں سے ایک آج, ایک انشاءاللہ ایک عمل کا کچھ حصہ آج بیان ہوگا اور باقی حصہ دوسرا عمل انشاءاللہ آئندہ اللہ نے توفیق عطا, اللہ پاک نے توفیق دی تو بیان ہوگا انشاءاللہ. مگر بھائی میں یہی عرض کروں گا کہ بس صرف سننے تک حد محدود نہ رکھیں ان باتوں کو. یہ وہ تیر بہادر نسخے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو عطا فرمائے ہیں, اس لیے عطا فرمایا کہ ان پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں عزت, یہاں بھی سکون وہاں بھی سکون, یہاں بھی راحت وہاں بھی راحت. ایسا نسخہ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اتنا بڑھیا نسخہ ہمارے پاس موجود اور پھر ہم ہائے ہائے کریں تو پھر ہماری کوتاہی, ہماری غفلت و لاپرواہی. چھٹا عمل یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ جل شانہ کی محبت وہ دل کا ایسا عمل ہے کہ جو سارے غموں کو ختم کرنے والا ہے. سارے تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہے، ساری پریشانیوں کو فنا کرنے والا ہے. محبت ایسی چیز ہے کہ ہر تکلیف کو سہانا بنا دیتی. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ میں شعر ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سارے غم ختم ہو گئے. دنیا والوں کو تو ہزاروں غم ہیں، کسی کو کوئی غم، کسی کو غم، کوئی غموں کی کوئی شمار ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. ہر روز نیا غم، ہر دم نیا غم، پریشانیاں 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 پریشانیاں، تکلیفیں تکلیفیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی اور ان کے رضا کا غم سوار ہو گیا، سارے دنیا کے غم جو ہے ختم ہو گئے. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. ایک دوسرا شعر بھی حضرت کا عجیب و غریب ہے. وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے آئے. وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، نہ دنیا غم نہ آخرت غم. ہم وہ بھی کہہ سکتا ہے جو ان کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا غم سارے غموں کو ختم کرنے والا اس طرح ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جادوگروں کے سانپ بچھو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ جگہ جگہ بیان فرمایا. یہ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دو معجزے دکھلائے، ایک عصا زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا، اٹھایا تو پھر لاٹھی بن گئی، اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو چاند کی طرح چمکدار، دوبارہ ڈالا تو پھر امام حسب ثابت. تو بجائے ایمان لانے کے اور حق قبول کرنے کا، ارے موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑے جادوگر ہیں، میرے یہاں کے بڑے بڑے جادوگر ہیں، مقابلہ کراؤں گا. وہ اعلان کر دیں، دور دور سے جادوگر جمع ہو گئے، وہ تمام دو اکٹھے ہو گئے. وہاں پر جادوگروں نے اپنے جادو کے زور سے رسیاں لاٹھیاں لکڑیاں، ان پر جادو کے زور سے ان کو سانپ بچھو بنا کر دکھایا ہوا تھا. ایسا جادو نظروں کے اوپر تھا، سچ مچ لاٹھیاں لکڑیاں لاٹھیاں ہی تھیں، لگ ایسی رہی تھی، محسوس ایسی ہو رہی تھی کہ سانپ بن گئے. اب ایک مجمع میں ہزاروں سانپ بچھو نظر آ رہے لوگوں کو، تو خوف کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبی طور پر خوف ہوا، بوجہ فی نفسی خیفت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے جی میں ہلکا سا خوف اور ڈر لگا، اتنے سارے سانپ بچھو. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، کہا کہ آپ نہ ڈریے، آپ ہی غالب آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں اپنے عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا. اور سانپ بنتے جناب اس نے ایک طرف سے جو ان سانپ بچھوں کو نگلنا شروع کیا، ظاہر دیر میں میدان صاف کر دیا. تو سارے سانپ بچھوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سب کو ہڑپ کر گیا، ختم کر دیا نا سب کو. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سانپ بن کر میدان کے سارے سانپ بچھوں کو نگل لیا، ایسے اللہ تعالیٰ کا غم اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ وہ عصائے موسیٰ کی طرح ہے. جب یہ کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے غم کافور ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے میں ایک بات اور بھی حکمت کی، وہ بھی میں سنائے دوں، وہ بھی ذہن میں آ رہی ہے، ہمارے حضرت وہ بھی بتایا کرتے تھے. کہ ان جادوگروں نے میدان میں آنے سے پہلے آپس میں ایک خفیہ میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور میٹنگ یہ کی کہ فرعون نے ہمیں طلب کر لیا ہے، بلا لیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کل ہمارا مقابلہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ دو حل سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے بعد مقابلہ کرنے والوں پر خدا کا عذاب آتا ہے، پھر ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں. اور اگر بالفرض یہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ واقعی کوئی جادوگر ہے جیسا کہ فرعون کہتا ہے، تو پھر یہ ہم سے جیت نہیں سکتے، ہم یہ جیتیں گے ان سے، ہم جیت گئے پھر تو پرواہ نہیں. لیکن اگر یہ اللہ کے نبی ہوئے تو اپنی جان کی حفاظت ہے، تم نے کیا سوچا، اپنے بیوی بچوں کو کیا سوچا، انہیں کیا بنے گا بیچاروں کا، تو اس مسئلے کو سوچو اس کا کیا حل ہے. تو بہت دیر تک سوچتے رہے، غور کرتے رہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آئے. آخر میں ایک بہت ہی بوڑھا خرناٹ جادوگر بھی ان میں موجود تھا، اس نے کہا کہ بھائیو میں نے بہت غور کیا، میرے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اور تو کوئی راستہ ہمارے بچنے کا ہے نہیں، کیونکہ نبی کا مقابلہ کرنے والا کوئی بچتا نہیں ہے، تاریخ عالم اس پر گواہ ہے. ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے، وہ تم غور کر لو، مناسب ہو تو اختیار کر لو، شاید اس کی وجہ سے بچ جائیں، یقین سے تو میں کہہ نہیں سکتا، مجھے ذہن میں آئی ہے بات. اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسا روپ ڈھال لو، موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا لو، ان کے ساتھ چوغا سلوا لو، ان کا جیسا جبہ پہن لو، ان کی جیسی شکل بنا لو، ان کی جیسی صورت بنا لو، اور پھر میدان میں آ جاؤ، شاید اس کی وجہ سے کچھ جان بچ جائے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، راتوں رات اپنا روپ دھارا، اپنا روپ بدلا، اپنا سوٹ بدلا، موسیٰ علیہ السلام کا سر چوغا سلوایا، اور دوسرے دن میدان کے اندر جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں کھڑے تھے. فرعون بھی حیران رہ گیا کہ یہ کل تو کس لباس میں تھا، آج کس لباس میں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا اور جادو نظروں پر تھا، حقیقت میں کوئی رسی، کوئی لکڑی، کوئی لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک ایسا سچ مچ سانپ بنا تھا، اور پھر وہ ایسا جو ہے وہ سب کو کھا بھی گیا، اور جب اس کو اٹھایا تو ویسے کہ ویسے آسا بن گیا، وہ ساری لبیاں کہاں گئی، سانپ بچو کہاں گئے. تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، جادو سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے یہ معجزہ ہے جو برحق ہے. اور سہارا تو ساجد تھی، سارے جادو سردے میں گر گئے، قالوا آمنا برب العالمین، بیک زبان کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار ہیں. کبھی یہ فرعون سمجھے کہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں یا تجدید ایمان کر رہے ہیں، نہیں، اس پہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام کے جو پروردگار ہیں رب العالمین، ان پر ایمان لیا. فرعون نے ارے میرے سے پوچھے بغیر تم ایمان لیا. پھر آگے قصہ ہے بارہ، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ معجزہ تو فرعون نے بھی دیکھا تھا اور آل فرعون نے بھی دیکھا تھا، ساری قوم اس کی جمع تھی، اور جادوگروں نے بھی دیکھا تھا. تو ایمان جادوگروں کو نصیب ہوا، فرعونوں کیوں نہیں نصیب ہوا؟ یہ ہے سمجھنے کی بات. حضرت فرماتے تھے اس لیے جادوگروں کو ایمان نصیب ہوا کہ حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں تھے. اللہ انہوں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار لی تھی تو اللہ تعالیٰ اس نقل کو اصل بنا دیا اور ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایمان عطا فرما دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, ان کی شکل و صورت اپناؤ. اس شکل و صورت پر بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے کیونکہ محبوب کی صورت میں محبوب ہوتی ہے. تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا کے سارے رنج و غم اور یہ ساری پریشانیاں تکلیفیں ایسی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جادوگروں کے سانپ بچھو. اور اللہ تعالیٰ غم آخرت کی فکر, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی یاد, یہ ایک ایسا غم ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کو کھا کے ختم کر دیا, ایسے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے دنیا اور آخرت کے غم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ کی جو محبت ہے, محبت کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک عقلی محبت اور ایک طبعی محبت. طبعی محبت جیسے آدمی کو کھانے سے محبت ہے, پینے سے محبت ہے, بچوں سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, دوستوں سے محبت ہے, میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہے, اور ماں باپ کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, یہ عام طور پر طبعی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت. عقلی محبت وہ ہوتی ہے جو کہ عقل کی روح سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ عقلی ہے, اس کو جو ہمیں حاصل کرنے کا حکم ہے وہ محبت عقلی ہے, محبت طبیعی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی محبت طبیعی بھی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ نور اللہ نور ہے. یعنی انسان کی عقل یہ کہتی ہے, اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل واضح بات ہے. پھر اس عقلی محبت کے درجات ہیں. ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی محبت ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے, کفر و شرک سے تائب ہو جائے. یہ تو الحمدللہ یہ درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندے کو اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے کہ ایمان کے بعد پھر ایمان کے تقاضوں پر حتی الامکان عمل کرے. جو اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں ان کو حتی الامکان بجا لائے, جو نواہی ہیں حتی الامکان ان سے پرہیز کرے. دوسرا درجہ ہے. یہ بھی متوسط درجے کے عام دیندار مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ فرما برداری بھی کرتے ہیں, نافرمانی بھی کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے بھی ہیں, گناہ ان سے ہوتے بھی رہتے ہیں جیسے ہم. تو اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی محبتیں ہیں ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل پہ چھائے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بھر میں تنہا نظر آیا. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے تو مجھ کو بھری بھر میں تنہا نظر آیا. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان. اور جب کوئی عاشق ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ مردود نہیں ہوتا. اس سے پہلے پہلے جس درجے کی محبت آدمی کو ہوتی ہے اس میں شیطان اس کا کسی وقت بھی راستہ مار سکتا ہے اور آدمی مردود اور گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ چار قسم کی عین ہیں, چار قسم کے عین ہیں. ایک عین تو عابد کے اندر جو بس عبادت گزار ہے, علم اس کو حاصل نہیں, زیادہ عالم نہیں ہے, عابد ہے. تو عابد میں بھی عین ہے یا نہیں؟ عابد بھی کسی وقت بہل سکتا ہے, کسی وقت بھٹک سکتا ہے. تو کتنے واقعات ہیں عابدوں کے بہکنے کے, بھٹکنے کے, قصہ ابھی انشاءاللہ موقع ہوا تو سنا دوں. دوسرے عین ہے عالم کے اندر, عابد کے بعد پھر دوسرے عین عالم کے اندر ہے. عالم بھی کتنے بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, اللہ بچائے. ان کے بھی کتنے واقعات ہیں, کیسے کیسے دردناک واقعات ہیں, اللہ بچائے. تیسرے عین عارف کے اندر, عارف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے پہچاننے والے کو, جاننے والے کو. عارف عالم سے بڑھ کر ہوتا, لیکن اکابر فرماتے ہیں کہ عارف کے بھی بھیگنے کا, بھٹکنے کا خطرہ رہتا ہے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ بھائی شیطان سب سے بڑا عارف تھا, اس کے باوجود ایسا مردود ہوا, اللہ بچائے, کہ قیامت تک کے لیے مردود ہوا. تو معرفت تو اس کی اس درجے تھی کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو انکار کر دیا, اور انکار کرنے کی وجہ سے کافر بھی ہو گیا اور جناب ملعون بھی ہو گیا, اور اللہ پاک اس پہ سخت ناراض ہوئے اور اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے نکلنے کے لیے فرمایا. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اور ساری عمر بھر کی اس کی عبادت ختم ہو رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون ہو رہا ہے اور دربار سے اس کو نکالا جا رہا ہے, اس قدر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس کو, اس وقت بھی دعا مانگ رہا ہے. یہ اس کی معرفت دیکھو اس کی, کہ بے شک چاہے اس وقت اللہ پاک کیسے غصے میں ہیں, کیسے ناراض ہیں, لیکن میں اب بھی اگر دعا مانگوں گا تو قبول فرمائیں گے. اور دعا مانگ بھی نہیں اب بھی انزل نہیں رہا یوم یبعثون, یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دے دیجیے. قال فإنک من المنظرین لا یوم الوقت المعلوم, جہاں تجھے زندہ رہنے کی اجازت ہے. ایسے وقت میں یہ جاننا یہ معمولی معرفت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھو کیسا مردود ہوا اور کیسا ملعون ہوا, اللہ بچائے. عارف بھی بھیگ جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے بعض مرتبہ. اور چوتھے عین عاشق کے اندر, جب کوئی عاشق بن جاتا ہے تو پھر وہ مردود ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے, ملعون ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی مرضی ختم کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے. کیا کیا بھٹکے گا, کیا بھیگے گا, جو حکم حاضر ہو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے, یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے. لبے دم اخیر تیرا نام آ گیا, لبے دم اخیر تیرا نام آ گیا, رکتا ہوا یہ سانس کس قدر کام آ گیا. لبے دم اخیر تیرا نام آ گیا, رکتا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا. بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا آیا, بیمار عشق تیرا نام لے کے سو گیا. مدت کے بے قرار کو آرام آئی, مدت کے بے قرار کو آرام آئی. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے. میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اب رات کو اٹھنا بھی آسان ہے اس کے لیے, ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ محبت اس کے لیے اٹھنا آسان کر دیتی. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مومن جو ہے بس اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جائے, بس یہ درجہ جو ہے یہ چاہیے. اور یہ کس طرح حاصل ہو یہ پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان, اور دعا بھی انشاءاللہ آئندہ بیان. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے عاشقوں میں داخل فرما اور اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. اللہم صل علی محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے ہمارے والدین ہمارے اہل ویال ہمارے اساتذہ قابل مشائخ احباب جملہ متعلقین متوسلین جملہ حاضرین و حاضرات کے اپنے فضل سے کامل اور مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما. ہم سب کو اپنی سچی اور پکی محبت عطا فرما. یا اللہ درجہ عشق ہم سب کو نصیب فرما. اپنا عشق اور اپنی محبت ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی اتنی محبت عطا فرما جس کے ہم لائق ہیں. یا اللہ جس محبت کے ہم لائق ہیں وہ ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی اتنی محبت عطا فرما کہ آپ کے ماں سوا کی محبتیں ہمارے دل میں مغلوب ہو جائیں. یا اللہ اپنی اتنی محبت عطا فرما کہ آپ کے ماں سوا کی محبتیں ہمارے دل میں مغلوب ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما, اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرما. دونوں جہاں کی راحتیں عطا فرما, عافیت عطا فرما. تمام مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما, سارے مسلمانوں کی اور ہماری ساری پریشانیاں دور فرما, ساری بیماریاں دور فرما, ساری تکلیفیں دور فرما. دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. ہر جگہ ہر مسلمان کو ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین.